السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناس الذي لا يبلغ مدحته القائمون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالسخور ميدان أرضه الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الدهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأطيب المرسلين سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين المكرمين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين ومتقن خطابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات إمام زمانة عجل الله تعالى اور معرفت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. کل کی تقریر کے بعد ایک وہ سوال آئے ہیں. بہرحال ہمارا پروگرام تو یہ تھا جو پارہ کی مجلس سے اس میں سیشن جو ہے سوال و جواب کا مکمل مجلس, لیکن بہرحال اصرار ہے, دو تین سوال کسی مومن نے کیا ہے. اگر میرے آقا و مولا امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اگر نہ جاننے کی بنیاد پر علم تک اور حقیقت تک جانے کے لیے وہ یہ راستہ اختیار کیا ہے, سوال کیا ہے, تو خدا انشاءاللہ اس کے دل کو حقیقت دین سے منور فرمائے. اگر کسی غرض مرض کی بنیاد پر کیا ہے تو خدا ہدایت دے. درود پڑے محمد والے محمد. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر میں تقریر کے آخر میں اگر اس سوال کا جواب دوں تو پھر شاید میں جواب نہ دے سکوں, چونکہ پھر فرصت باقی نہیں رہتا ہے. تو میں پہلے اس سوال کا مختصر جواب دے دیتا ہوں, پھر وقت بچے تو پھر انشاءاللہ موضوع کا آگے بڑھاؤں گا. درود پڑے محمد والے محمد. میں پہلے سوال پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں, پھر مختصر جواب. مولانا صاحب السلام علیکم, آپ کی کل کی تقریر سے مندرجہ سوالات کی وضاحت چاہتے ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی رب العالمین ہے, اس نے محمد و آل محمد کی اختیارات عطا فرمایا ہے. مولا کائنات کو بھی اختیار اللہ نے عطا کیا ہے اور وہ اسی اختیار کی وجہ سے رزق تقسیم کرتے ہیں. وہ یا رب ہے, تو رب کا مطلب ہے پالنے والا. اسی حساب سے والدین بھی رب ہوتے ہیں بچے کے لیے. اگر ہم ان کو رب کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے رتبے کو بڑھا رہے ہیں اور اللہ کے رتبے کو کم کر رہے ہیں. جس طرح آپ بھی کہتے ہیں کہ امام خمینی, اس سے قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ خمینی صاحب امام ہوں گے. پہلا سوال. میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جواب دینے سے پہلے ایک کلی جواب دیتا ہوں. اگر حق بات سے بھی انسانوں کا گمراہ ہونے کا خدشہ ہو اور اس کو بیان کرنا حرام ہے. جی, جس طرح مولا کا ارشاد ہے نا, کلمۃ الحق یراد بہا الباطل. خوارج نے جنگ صفین میں کہا کہ الحکم لا حکم الا للہ. جی, حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے. یہ بات غلط ہے یا صحیح, یاد بتاؤ مجھے. بات غلط تو نہیں نا, خوارج نے جو کہا, اسی بنیاد پر امیر المومنین کو انہوں نے شہید کر دیا. خوارج نے اعلان کیا کہ لا حکم الا للہ, حکم کرنے کا حق کے حاکمیت صرف خدا کو ہے. بات تو ٹھیک ہے نا, غلط کہا انہوں نے. مولا نے خود تائید کیا ہے کلمۃ حق کی. خوارج جو کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے, یراد بحل باطل, لیکن اس طرح ارادہ کیا ہے جس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. باطل کا ارادہ کیا ہے, ارادہ کچھ اور ہے, اور جو نا وہ حق کا لباس پہنا کر ان الفاظ کو انہوں نے پیش کیا ہے. اب بتاؤ پھر خوارج نے صحیح کہا تھا؟ ہر وہ لفظ, ہر وہ جملہ جس سے خدا کے مخلوق کی گمراہی کا خدشہ ہو, اس کو زبان پر جاری کرنا شریعت پر کیا ہے؟ حرام ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجلس میں کوئی جو علی رب کا نعرہ لگاتے ہیں, اس سے کیا استقبال لیتے ہیں, کیا نتیجہ لیتے ہیں اس سے؟ وہ معنی سب کو پتا ہے جو آپ کہتا ہے. آپ کا معنی کو بھی میں تشریح کروں گا. جس معنی کو آپ نے بیان کیا ہے اس کو بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو نعرے بلند ہوتے ہیں اس سے کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ کلمہ تو حق, اگر حق بھی ہو, ابھی میں آپ کو ثابت کروں گا یہ حق ہے یا نہیں. یراد بہا الباطل, ہر وہ لفظ جس سے انسان مغالطے میں پڑ جائے اور اس سے غلط نتیجہ لے کر لوگ گمراہ گمراہ ہونے کا خدشہ ہو تو حرف حق اور کلمہ حق کو بھی جاری کرنا زبان کے شرم کیا ہے حرام ہے. یہ کلی مسئلہ. مسئلہ دوم, حضرت علی نے جو ترجمہ کیا ہے کہ رب کا ماننا جیسے تقسیم کرنے والا, شاید ایسے مفتیوں سے لیے ہو گیا مانا ہم نے کہ اس قسم کا مانا کرتے ہیں. رب کا مانا کس نے کہا جیسے تقسیم کرنے والا ہے؟ خدا کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ رازق, رزق دینے والا, رزق تقسیم کرنے والا کو رازق کہا جاتا ہے. رب ربوبیت سے باندھنے والا, رب انہوں نے لکھا ہے کہ رب کا مانا ہے رزق تقسیم کرنے والا. یہ ترجمہ ہی آپ نے غلط کیا ہے. جس مولوی کا آپ نے نیچے جو ریفرنس دیا ہے اس نے زندگی میں مدرسے کا دیوار تک نہیں دیکھا ہے تو وہ کیا ترجمہ کر سکتا ہے آپ کے لیے؟ جی آپ مریض ہیں, آپ نے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو چھوڑ کر ریڈیو پر خس و خاشاک اور ادنا چیزیں فروغ کرنے والے سے کوئی ٹیبلٹ لینا چاہے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کو اسی کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کی مرض کی تشخیص کر سکتا ہے, جس نے 14-15 سال اپنی زندگی کو وہاں پہ لگا کر سیولائزیشن کر کے ڈاکٹر بن گیا ہے, وہاں جانا پڑے گا, آپ کو وہی دوا تجویز کر سکتا ہے. جی دین کے معاملات میں بھی وہی آپ کو دین بتا سکتا ہے جس نے زندگی دین میں گزارا. ایک تو ترجمہ آپ کا غلط ہے, رب کا معنی رزق تقسیم کرنے والا نہیں ہے, رب کا معنی ہے پالنے والا. چلو اسی پالنے والے کا معنی ہم رکھتے ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح ترجمہ کریں, مثلا جس طرح انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ آل محمد انسانوں کو پال رہے ہیں, اگر جو حدیث میں آیا ہے کہ ان کے وساطت سے, ان کے برکت سے رزق دیتے ہیں, خدا ان کے برکت سے, ان کے وجود کی وجہ سے رزق دیتے ہیں, مانا یہ ہے. چلو آپ والا مانا بھی لے لیں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جتنے خدا کے اسماء ہیں اور خدا کے اوصاف ہیں اور جو اوصاف حضرات ائمہ علیہ السلام سے منسوب ہے اسے کہتے ہیں توقیفی. اب توقیفی کا معنی میں کروں آپ کو, توقیفی کا معنی یہ کہ قرآن میں کتنے سور ہیں, کتنے سورے ہیں, کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ 114 سورے ہیں, 114 سورے. ہر سورہ کے لیے ایک نام ہے نا, کس نے رکھا یہ نام؟ خدا ہو, خدا کے رسول نے. یہ اسماء سور کہتے ہیں اس کو, یہ توقیفی ہے. توقیف سے مراد ہے کہ انہوں نے جو نام رکھا ہے وہی نام آپ کو رکھنا پڑے گا, اپنے طرف سے کوئی نام تجویز نہیں کر سکتے. مثال دوں, توحید سورہ, سورہ بقرہ ہے, بقرہ میں تقریباً 40 انبیاء کا تذکرہ ہے لیکن نام رکھا ہے گائے کے ساتھ, سورہ بقرہ. جی ہماری ناقص عادت یہ کہتا ہے کسی نبی کا نام کیوں نہیں رکھا, خدا نے گائے کا نام رکھا. آگے جا کے سورہ نمل میں, سورہ نمل میں چونٹی کا بھی تذکرہ ہے لیکن سلیمان پیغمبر کا بھی تذکرہ ہے. ہمارے اعتقاد کے مطابق خدا کو اس سورہ کا نام سورہ سلیمان رکھنا چاہیے تھا, نام رکھا ہے سورہ نمل. سورہ نمل, سورہ چونٹی. جی آپ کو یہ کہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, میں سورہ نمل کے بجائے سورہ سلیمان رکھوں گا. جی یا سورہ مبارک بقرہ میں حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ بہت زیادہ ہے, میں بقرہ کی بجائے سورۃ الموسیٰ رکھوں گا. کسی کو یہ حق ہے؟ حتی خدا نے پیغمبر کو بھی حق نہیں دیا, میں نے جو نام تجویز کیا وہی نام رکھے. اس کو کہتے ہیں توقیفی. خدا نے جو نام دیا ہے, پیغمبر نے جو نام دیا ہے نا, اس سے آگے پیچھے آپ نہیں بڑھ سکتے. خدا کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ رب. میں اس وقت آپ کی بات مانوں گا, آپ حضرت علی جو اشکال کرتے ہیں نہج البلاغہ سے لے کر صحیفہ سجادہ سے لے کر اصول کافی سے لے کر استفسار سے لے کر ملا حضر الفقی سے لے کر تہذیب الاحکام سے لے کر کتاب شریف وافی سے لے کر بہار الانوار سے لے کر جتنی ہماری احادیث کی کتابوں میں سے ایک ضعیف روایت دکھائے جس میں امیر المومنین نے یہ فرمایا ہو کہ میں رب ہوں, ایک لفظ مجھے دکھا. نفس کے تابع ہیں, ہم اپنے سرکار و آقا علی کے تابع ہیں. ہم وہی کہیں گے جو مولے مولا نے فرمایا ہو. میں کبھی چیلنج نہیں دیتا ہوں کیونکہ چیلنج شروع دینے والے ائمہ ہوتے ہیں,
جی صرف علی نے کہا ہے کہ میں چلے جاتا ہوں, سلونی سلونی قبل تقدمی, پوچھو علی سے جو کچھ پوچھنا ہو جب تک علی زندہ ہے. کیوں؟ میں آسمان کی حقیقتوں کو زمین کے حقائق سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. چلے دیا علم نے, اب وہ بڑے مول بات ہو کر چلے جاتا ہوں. میرا چیلنج ہے, یہ چیلنج باطل ہے. ایک تو چیلنج قرآن نے دیا جس کو تحدی کہتے ہیں, ایک چیلنج علم نے دیا, باقی لوگ چلے نہیں سکتے. لیکن اس مقام پر میں چیلنج دیتا ہوں اسی ایک موضوع پر, باقی چیزوں میں تو میری جرات نہیں ہے. اس پر میں چیلنج دیتا ہوں کسی بھی مفتی کو, عالم کو, علامہ کو, وکیل آل محمد کو, جی لوگ الگ کرتے ہیں, ہمارے دینی متون میں سے ایک ذکی روایت, میں روایت معتبر بنا ہوں میں مان لیتا ہوں, روایت معتبر بنا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ میرے مولا و آقا امیر المومنین نے کہیں پر یہ فرمایا ہو انا ربن. جب مولا نے نہیں کہا تو میں تیری بات کو مانوں؟ آپ نے مجھے کوئی دلیل دے دو. دو دلیل آ گئے نا, ایک تو اگر یہ رب کا معنی کسی معنی میں ملے اور صحیح بھی ہو, جس سے گمراہ کا خدشہ ہو تو کیا ہے, حرام ہے. اولاً دوسری بات ہے کہ ہم دلیل کے پابند ہیں نا, جی ہم دلیل کے پابند ہیں, نحن ابناء الدلیل. آپ دلیل کے بغیر خود سے اگر دین بنانا شروع کرے تو اور بات ہے. فرعون نے بھی کہا ہے انا ربکم, جی بہت سارے لوگوں نے دیا خدا کیا تو کوئی بات نہیں ہے. دلیل کہ اگر آپ دادی ہے تو میں دلیل چاہتا ہوں. آپ کسی بھی روایت کو ضعیف سے ضعیف, ابھی جب میں 14 محرم تک نیلم بلا کروں, جس مولوی سے پوچھنا ہے پوچھ کے وہ حدیث میرے پاس لاؤ کہ جس میں مولا نے یہ کہا ہو انا ربکم, میں 13 کی مجلس میں آپ کے مذہب کا اعلان کر دیتا ہوں. جب نہیں ہے تو میں کیوں کہوں گا. ایک دوسری بات, آپ مغالطے میں نہ ڈالیں لوگوں کو, جی اگر رب بھی اسی معنی میں لینا ہے تو قید کے ساتھ آپ کو کہنا پڑے گا, قید کے ساتھ, ایک شرط کے ساتھ. خدا کا معنی کیا ہے؟ خدا کا معنی مالک. خدا لفظ فارسی ہے, عربی مالک. ایران جو چودھری ہوتے ہیں یا جو آپ کے پنجاب کے سرم ملک ہوتے ہیں یا جو راجا ہوتے ہیں کسی بھی دیہات میں کسی شہر میں, اس کو کہتے ہیں خدا. لیکن قد خدا کہتے ہیں, صرف خدا نہیں, صرف خدا کہے تو پھر مشکل ہو جائے گا. قد خدا یعنی اس شہر کا, اس گاؤں کا, اس پنڈ کا مالک. جی اس قید کے ساتھ اشکال نہیں ہے. جب جناب عبد المطلب سے پوچھا آپ تو اونٹ کے پیچھے پڑے ہوئے, کعبوں کو کون بچائے گا؟ کہا انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں. اس قید کے ساتھ دیکھو, انہوں نے کہا میں رب ہوں. انا رب بھی کہہ سکتا تھا لوگوں کو اگر گمراہ کرنا چاہتے, کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں, وللبیت رب, اس گھر کا مالک کوئی اور ہے وہی بچا لے گا. اس قید کے ساتھ آپ کو کہنا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. اور قرآن میں جو والدین کے بارے میں آیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگارا مجھ پر رحم فرما جس طرح والدین نے ایام طفولیت میں مجھے پالا ہے, بچپنے میں پالا ہے, پرورش کیا ہے. اب وہ صغار کا قید ہے, ربیانی صغیرا, بچہ ہے اس بچپنے میں مجھے پالا ہے, میں اونٹوں کا مالک ہوں, یہ قد خدا ہے. اس قید کے ساتھ کہنا پڑے گا آپ کو, اگر یہ معنی صحیح بھی ہو. لیکن آپ بغیر کسی قید کے کہے رب, بغیر کسی قید کے کہے رب, تو صرف خدا سے محسوس ہے ہی, صرف خدا سے مخصوص ہے. آسماء و صفات خدا میں سے, ان قدرات کے ساتھ آپ کو کہنا پڑے گا. اولا وثانیاً دلیل شرعی کتابی ہے کہ کسی بھی شرعی دلیل کے مطابق آپ ثابت کریں کہ مولا نے یہ کہا ہو تو ماننے کے لیے تیار ہوں. اور چوتھا دلیل ہے کہ احادیث میں ایسے رموز ہیں, ایسے اسرار ہیں کہ 70-70 اس کے معنی اور مفاہیم ہیں, وہ ہم جیسے جاہل کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. میں ایئرپورٹ پر میں کسی سوال کے جواب میں مثال دے رہا تھا, جی تلقین میں ہم پڑھتے ہیں ان الموت حق, جی ونکیر وسؤال نکیر ومنکر فی القبر حق والصراط حق والمیزان حق. ان کو بھی حق کہتے ہیں نا, اللہ کو بھی کہتے ہیں اللہ حق, علی کو بھی کہتے ہیں علی حق. اس سب کا ایک معنی ہے, اللہ کو جو حق کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ خدا رب العالمین اور معبود واقعی ہے. خدا کے لیے جو حق کا لفظ استعمال کریں گے معبود کے معنی میں، علی کے لیے جو حق کا معنی استعمال کریں گے علی نے حق کا راستہ اس طرح اپنایا ہے کہ حق کا مجسمہ بن گیا ہے. جی جب صراط قبر میزان کے لیے حق کا لفظ استعمال کر اس معنی ہے کہ یہ حتمن ہوگا، آپ سے سوال ہے وجود کے معنی میں اور کتنے معنی ہے. ایک کا ترجمہ کروں، آپ یہ کہیں کہ میرے پاس عین آیا تھا، عین کا معنی ہے آنکھ، ایک کا ایک معنی ہے چشمہ، ایک کا معنی ہے جاسوس، وہ کیسے سمجھیں گے قرینے سے. اگر یہ کہیں کہ میں نے عین سے پیا ہے، پیا سے سمجھیں گے کہ یہاں پر عین سے مراد چشمہ ہے. میرے پاس عین آیا ہے، یہ قرینے ہے کہ آنے والا جاسوس تھا. ٹھیک ہے جی، میں نے عین سے دیکھا ہے، یہ دیکھا قرینے کی آنکھ سے دیکھا ہے، اس قرینے سے معنی کو سمجھیں گے نا. رب کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے ہم یہ سمجھیں کہ رب سے مراد وہ رب ہے جس کا معنی آپ کر رہے ہیں، یا وہ رب جس کو ہم رب العالمین کے نام سے پکارتے ہیں. وہ قرینہ ٹوٹ جائے تو صرف لفظ رب کہنے سے امت گمراہ ہو جائے گی. تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ مختصر سوال کا جواب. البتہ کچھ لوگوں کو امام خمینی کو امام کہنے پر چڑے ہیں. جی بھائی، امام جماعت کو بھی امام کہتے ہیں. جی امام جو رہبری کرتا ہے، امام ایک امام معصوم ہوتا ہے. جی ایک امام رہبر کے معنی میں ہے، ایک امام امام جماعت کے معنی ہے. جی ایک امت کو جب ضلالت اور گمراہی سے نجات دے کر 1400 سال کے بعد امیر المومنین کے ظاہری حکومت اور امام حسن کے 6 مہینے پر مشتمل ظاہری حکومت کے بعد ایک ملک میں نظام الہی، جس ملک کا پورا نظام محمد و آل محمد کے نظام کے مطابق جس ملک میں سکہ چلتا ہے، ایک امت کا، قوم کا، ایک مذہب کا رہبر ہے، کسی نے امام خمینی کو امام معصوم کے وہاں سے نہیں دیا. استغفر اللہ رب العالمین. ہمارے پاس امام معصوم 12 ہیں اور معصومی کی تعداد کیا ہے؟ 14 ہیں. تو دوسرے سوال میں فرماتے ہیں سورہ نجنہ آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے. جی وہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ نبی شب قدر کے اندر جو فضیلت ہے نا اس کا تمام تو وہ اندازہ آپ کو بھی نہیں. میں نے یہ تبدیلی اس حضرت نے لکھا کہ آپ نے کہا کہ شب قدر کے 3 دنوں میں سے وہ کون سا تھی شب قدر، پیغمبر کو پتہ نہیں. اول تو میں نے یہ نہیں کہا. اور پھر فرماتے ہیں کہ حافظ تصدق صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے ادراک کے معنی میں. اگر ادراک کے معنی ہے تو وہ آپ نے پیغمبر کو بہت ہی نہیں چلایا. اگر پیغمبر نے شب قدر کو درک نہیں کیا تو سید طاووس پیغمبر سے بھی افضل ہے. ابن داؤد نے تو 1 سال شب قدر منا کر شب قدر کو درک کر لیا، پیغمبر نے درک نہیں کیا. ادراک کا معنی یہ نہیں کیا، پیغمبر نے یقیناً شب قدر کو ادراک کیا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں نبی شب قدر کی فضلتوں کا اندازہ جو مجھے ہے وہ آپ کو بھی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست بہت خوبصورت گفتگو کر رہا تھا نا، یہاں پہ اس کا اعتراض ہے کہ آپ نے پیغمبر کی توہین کی ہے. جی یہ پیغمبر کی توہین ہے. جب غدیر کے مقام پہ آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آج علی کی ولایت کا اعلان کر، اگر آج نہیں کیا تو سمجھ لو ہم نے کچھ نہیں کیا. وہاں پر تو نعرے لگتے ہیں، وہاں پر تو نعرے لگتے ہیں. اس سے آگے بڑھو بھائی، رسول تمام انسانوں سے، فرشتوں سے معفوق ہے، لیکن خدا سے تو معفوق نہیں ہے نا. خدا اپنے بندے کو جس انداز میں پکارنا چاہے اس کی مرضی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے. اور آیتیں سناؤں گا لیکن مجھے آپ متحمل مزاج نہیں ہیں، متحمل مزاج نہیں ہیں. آپ غلط باتوں سے آپ کا عقیدہ پختہ ہو گیا ہے. اب دوسری آیت سناؤں آپ کو پیغمبر سے مخاطب قرآن میں، اس سے سخت آیت سناؤں. ان انزلنا پر اعتراض کرنے والے پھر آج رات ان کی نیند ہو جائے گی. دیکھو لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذناه باليمين ولقطعنا منه الوتين، اگر رسول کوئی جھوٹ کا نسبت مجھ سے دے، یہ پرگلہ پیش آتا ہے، رسول تو کوئی جھوٹی نسبت مجھ سے دینا، لاخذناه باليمين میں آپ کو پوری قدرت سے اپنے گرفت میں لے لوں گا، ولاخذناه منه الوتين آپ کا شہر کی حیات کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ توہین ہے، رب کی مرضی ہے.
بھائی کل کائنات کو رسالت مآب کے لیے خلق کیا ہے
بے شک،
لیکن رسول اس کے لیے خلق ہے، اس کا بندہ ہے. تو ہم اپنے ماں باپ کا کلمہ اور تشہد میں پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کا بندہ ہے اور رسول ہے، پہلے بندہ ہے پھر رسول ہے. بندگی کو مقدم کیا ہے نا، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کا بندہ ہے پھر رسول ہے. حضرت عیسیٰ نے پہلے کہا میں بندہ ہوں، انی عبداللہ، پہلے میں بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، پھر نبی ہوں. جی ہو الذی انزل الفرقان علی عبدی، پروردگار نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے. ایوب کے بارے میں فرمان ہے انہ من میرے مخلص بندوں میں سے ہے. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ، یہ سب میرے بندے ہیں، سب خدا کے بندے ہیں. بھئی کائنات تو سرکار کے پائے مطہر کے خاک کے صدقے میں خلق ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی سرکار مدینہ کی خاک پا ہمارے چشموں کا سرما ہے، آنکھوں کا سرما ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام انبیاء کو خلق کیا ہے تو محمد وال محمد کے صدقے میں خلق کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ماننا پڑے گا یہ سب اسی کے بندے ہیں، خدا کے بندے ہیں. کہا نا اگر رسول بھی کوئی غلط نسبت مجھ سے دے تو میں شہر کی حیات کاٹوں گا. آگے بڑھو اے رسول، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک اختیار کیا نا، میں آپ کے تمام اعمال کو ناکارا بنا دوں گا. اب آپ خدا کو روک سکتے ہیں؟ آپ رسول خدا سے زیادہ رسول کا ہمدرد بنا ہے. جی خدا سے زیادہ آپ نبی سے محبت رکھتے ہیں کہ آپ رسول کی دفاع کریں کہ خدا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے توہین رسالت ہے. اگر پیغمبر کے علم کا اندازہ کرنا چاہوں نا، امیر المومنین کے پاس کتنے علم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود بے شقیہ، لقد تقمص ابن ابی قحافۃ وانه لیعلم ان محل منها محل القطب عن الرخاء، سكت جمانی کروں گا، ينحدر عن السیل ولا يلقى الی الطیر. ولا فرماتا ہے ارشاد گرامی امیر المومنین کا کہ میں اس سمندر کا نام ہوں، اس سمندر کی گہرائی تک کوئی جانا چاہے تو غرق ہو کر رہے گا. میں اس علمی چوٹی کا نام ہوں، انسانی فکر اس چوٹی تک، فکر کا پرندہ اس چوٹی تک پر نہیں مار سکتا. کتنے علم ہیں؟ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے تھے، ہاں ان العلم جمع جمع، سارے علوم علیم کے سینے میں ہیں. واللہ لو سنیت المسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم واہل الفرقان بفرقانہم. اگر علی کو مسند قداوت پر بٹھا دیا جاتا، میں اہل زبور کو زبور سے جواب دیتا، اہل تورات کو تورات سے جواب دیتا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیتا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دیتا، اس لیے کہ علوم اولین و آخرین علی کے سینے میں جمع ہوا ہے. پیامبر کے بارے میں علمنی رسول اللہ زقن زقایا زقن زقا، پیامبر نے مجھے علم اس طرح سکھایا ہے جس طرح پرندہ اپنے چونچ میں بچے کو دانا کھلاتا ہے. علم علی کا مقصد بھی پیامبر ہے نا، علم علی کا مقصد بھی کیا ہے؟ پیامبر ہے. علم پیامبر کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن اگر خدا کہیں پر یہ کہیں گے رسول جو علم میرے پاس ہے وہ عام کے بھی نہیں، تو توہین رسالت ہے. ہم نے علم پیغمبر کو خدا کے علم کے برابر جانا ہے، یہ کوئی توہین ہے؟ اگر خدا یہ کہیں کہ اے نبی تمام بشر سے آپ افضل ہیں، شب قدر کی فضیلت سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں, لیکن جو میں جانتا ہوں وہ آپ بھی نہیں جانتے. توحید رسالت ہے, اس کو کب کس نے کہا توحید رسالت ہے اور غلط ترجمہ کیا میں نے. اور جس نے آپ کو جو ترجمہ کر کے دیا ہے اس حضرت سے کہہ دے کچھ پڑھے پھر ترجمہ کرے. سوال سکون جو مربوط نہیں ہے نماز جمعہ کے بارے میں, نماز جمعہ جو ہے امام کی دیوبند میں حرام ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو کس امام نے جمعہ پڑھائی ہے سوائے مولا علی کے. چلو اچھا ہو گیا ایک جگہ پر اعتراف تو کیا, اس میں وضاحت کرے اور کس نیت سے پڑھے واجب تو پھر زہر کا کیا ہوگا, مستحب تو نعم البدل واجب پہ جگہ لے سکتے ہیں. اول تو آپ نماز جمعہ کو کہتے ہیں واجب تخیری, واجب تخیری کا پتا ہے آپ کو سمجھانا پڑے گا. کفارہ تخیری کے بارے میں پتہ ہے, کفارہ تخیری کوئی روزہ رکھتا ہو پھر روزہ توڑنے کا موقع ملا ہو تو پھر پتہ چلے گا نا. روزہ توڑنا وہاں پہ صرف آتا ہے جو روزہ رکھتا ہو, جو روزہ رکھتا ہے نہیں ہے تو توڑنا معنی نہیں رکھتا ہے. روزہ میں کوئی آمدن دن کو افطار کرے تو کہتے ہیں کفارہ بال ترتیب, یا غلام آزاد کرے وہ نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, وہ نہ ہو تو 2 مہینہ متواتر روزہ رکھے, اس کو تخیری کہیں گے نا. ان میں سے جو بھی انجام دے باقی دو کیا ہے ساقط, اس واجب کو واجب تخیری کہتے ہیں. تخیری مراد کیا ہے, آپ کی مرضی ہے آپ یا جمعہ پڑھے یا نماز ظہر پڑھے. اگر آپ نماز ظہر پڑھے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, اگر جمعہ پڑھے تو وجود کی نیاز سے واجب کی نیاز سے پڑھے پھر ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کو کہتے ہیں واجب تخیری, یعنی عصر غیبت میں امام جب ظہور فرمائیں گے تو واجب ہوں گے, امام جب ظہور فرمائیں گے تو واجب. امام کی غیر موجودگی میں ہمارے لیے یہ واجب تخیری ہے, آپ کے اختیار میں رکھے. آپ چاہو تو جمعہ پڑھ کے ظہر نہ پڑھے, اگر ظہر پڑھنا چاہے تو ظہر پڑھے جمعہ نہ پڑھے. اگر آپ جمعہ پڑھے تو واجب کی نیت سے پھر ظہر ساقط ہے, اور ظہر پڑھے اس کو بھی واجب کی نیت سے پڑھیں گے کیا جمعہ سے, یہ نعم البدل ہے. ٹھیک ہے جی, دونوں واجب ہیں لیکن وجوب تخیری ہے, ایک کو انجام دینے پر دوسرا ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک غلام آزاد کرے تو پھر 2 مہینہ روزہ رکھنا واجب نہیں, لیکن اگر 2 مہینہ روزہ رکھے تو اس کو بھی واجب کی نیت سے رکھیں گے نا. ایک یہ واجب تخیری ہے. دوسری بات ائمہ میں, ائمہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ علی کے علاوہ کس ائمہ کو لوگوں نے نماز پڑھانے دیا ہے, یہ تو بتاؤ مجھے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے کے حکمران وہاں پر بھی اس وقت بھی نماز جمعہ قائم کرنا وقت کے حکمران کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا. آپ جو کہتے ہیں اگر یہ صحیح نہیں تو مولا علی نے تو پڑھائی ہے نا, آپ نے خود اعتراف کیا ہے جی مولا علی نے پڑھائی. آپ مولا علی کے بعد کس امام کو موقع ملا ہے حکومت کرنے کا؟ ایک آدمی اگر شہی مسئلہ پوچھنے کسی امام کے گھر آتا تھا تو اس کی سزا امام کو بھگتنا پڑتا تھا. کیا آپ وجوہات جمع کر رہے حکومت کے خلاف, سازش کر رہے حکومت کے خلاف؟ ائمہ علیہ السلام اس طرح زندگی بسر کے, حضرت ائمہ نے مشکل سے نماز اپنے گھر میں پڑھتے تھے. آپ کہہ کہ امام نے نماز جمع کس امام نے ادا فرمائی, موقع ملا ہے ان کو کہ نماز سے جمعہ کا اجتماع ہو بڑے مسجد میں اور امام صادق نماز جمعہ کو خطبہ دے. یہ حکومت کے اختیارات میں سے تھے, نماز جمعہ کا اقامہ وقت کے حکمران کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھے. درود پڑے محمد والے محمد. ٹائم پورا اسی میں کیا, میں ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, بغیر مقدمہ کے 2-4 جملہ درس کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک اشکال, وہ اشکال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کم عمر نابالغ بچہ امامت کے مقام پر فائز ہو جائے, وہابیت کی طرف سے اشکال ہے. آپ کے ائمہ میں سے 2 امام تو نابالغ ہے, ایک امام جواد 9 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں, ایک سرکار ہے امام زمان رضی اللہ تعالیٰ. امامت پر فائز ہوئے ہیں,
تو شریعت میں بچے کرنا انگوٹا قبول ہے، نہ دستخط قبول ہے، نہ گواہی قبول ہے، نہ کوئی تکلیف شرعی ہے ان کو پر، تو کیسے امام ہے؟ امام جواد پر بھی اشکال کیا ہے اور آخری سرکار پہ اشکال کیا ہے، ٹھیک ہے جی. البتہ اصل جو غلط فہمی ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے حضرت ائمہ کو عام انسان جیسے سمجھا ہے. جی میں نے اس دن اشارہ کیا تھا نا، ہم میں اور ائمہ میں امام رضا کے بارے میں بھی ہے کہ عالم ہے نا، عالم آل محمد. جی مولا علی نے امام حسین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، بیٹا حسین تو بڑا خوش قسمت ہو. تو بابا کیوں؟ تیرے نسل سے عالم آل محمد پیدا ہوں گے جس کا نام ہے علی بن مسلم رضا. امام رضا کو بھی آپ کہیں گے عالم، اور ایک عالم دین کو بھی آپ کہیں گے عالم، دونوں عالم ہیں نا، لیکن فرق ہے. یہ جو عالم ہے دنیا میں آ کر علم کسب کرتے سیکھتے ہیں، اور آل محمد کو جو عالم ہم کہتے ہیں وہاں سے علم لے کے آتے ہیں، علم سیکھتے ہیں. یا بالفا دیگر ہم دنیا میں آ کر علم لیتے ہیں، وہ دنیا میں آ کر علم دیتے ہیں، وہ علم دینے آتے ہیں، وہ علم لدنی کے مالک ہیں. یہ اجمالی جواب ہے. آپ کو پھر قرآن کے جذبات میں ضروری ہے نا، ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے. اب قرآن کے مجھے جواب دیتے ہیں. ہم ان سے سوال کرتے ہیں، سنت سنت جو وہابیت امام زمانہ کے کمسنی پر اعتراض کرتے ہیں، امام جواد کے کمسنی پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے سوال، آپ اپنے مرتبہ فکر کے مطابق مقام امامت کو بلند اور عظیم سمجھتے ہیں یا مقام امامت کو؟ وہ یقیناً یہی جواب دیتے ہیں کہ مقام نبوت مقام امامت سے بڑا ہے. ان کے مطابق ہاں، ہمارے مطابق نہیں. ہمارے پاس قرآن دلیل ہے کہ مقام امامت مقام نبوت سے کیا ہے، بلند ہے. اس کا اپنے دلائل ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں امامت کا مقام بلند ہے یا نبوت کا مقام بلند ہے، تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ نبوت کا مقام بلند ہے. تو آپ یحییٰ اور عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی، امام جواد تو 9 سال کی عمر میں، آخری سرکار 5 سال کی عمر میں، حضرت عیسیٰ ماں کے گود میں پیدا ہوتے ہی کیا اعلان کیا اس نے؟ جی جب آئے ایمان کے قوم آ کے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیہ، آپ کے ماں باپ تو بہت اچھے تھے، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک پاکیزہ خاندان کی خاتون اپنے گود میں نعوذ باللہ ایک بچہ لے کر آئی ہے جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں. اب مریم معصومہ کیا جواب دے؟ جی جواب دینا چاہتی تھی، خدا نے کہا رک جاؤ، میں اس بچے سے بلوا دوں گا تاکہ قیامت تک پتہ چلے خدا جس بچے کو بھی چاہے مقام عصمت اور فائز کر سکتا ہے. آپ نے روتا رکھنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، صرف اشارہ کرو اس بچے سے پوچھو. فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا؟ تو جس طرح آج کل کے منکرین امامت اہل بیت علیہ السلام یہ تعجب کرتے ہیں، 5 سال اور امام، انہوں نے بھی تعجب کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ ابھی جو مان کے رحم سے گود میں آیا اس سے کیسے بات کروں؟ یہ کہنا تھا، بچے نے سر اٹھایا کہا، ابن عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہا میں خدا کا بندہ ہوں، چپ ہو جاؤ. میری مادر گرامی کے اس وقت پر کوئی بات نہ کرے، میں خدا کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آؤں گا، نہیں فرمایا میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں آئین لے کر آیا ہوں، میں شریعت لے کر آیا ہوں. وجعلنی نبیا ویجعلنی، نہیں خدا مجھے نبی بنائے گا، نہیں فرمایا، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ آپ کے اصطلاح کے مطابق.
جی فیوچر نہیں ہے پاسٹ. وجعلنی نبیا, مجھے نبی بنا دیا ہے, مجھے نبی بنا دیا ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اخلاقی ایک پیغام اس آیت میں. خدا نے بھی نازک مرحلے میں ہماری بالکل اسی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بولا ہے نا, اس مسئلے پر پھر اخلاقی پیغام ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک خدا نے میرے اوپر واجب کر دیا ہے کہ میں نماز اور زکاۃ کی بات کروں. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اب میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کے نظر میں امامت سے نبوت کا رتبہ بلند ہے تو نبوت, مقام نبوت عالم تفریح میں ایسا کو مل سکتا ہے تو میرے امام 9 سال کا عمر امام بھی بن سکتا ہوں. اب ایک فضیلت کا جملہ آپ کو سناؤں گا, فضیلت پڑھنا ہمیں بھی آتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ہم قرآن سے پڑھتے ہیں, اہل بیت کے فرامین سے پڑھتے ہیں, اور آپ کہاں سے پڑھتے ہیں میں نے کہوں گا کہاں سے پڑھتے ہیں. جی مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھ میں اور ایسا میں یہ فرق ہے, ایک تو آپ نے مادر گرامی اور مادر ایسا کا فرق بیان کیا نا. مادر ایسا وہ ہے جب بچہ جننے کی غرض سے بیت المقدس کے قریب گئی, خدا نے کہا نکل جاؤ, یہاں تو خدا کے انبیاء کے خدا کے سامنے سے جریز ہوتے ہیں, بچہ جننا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ, یہ خدا کے ساجدین اور عاکفین کا مسکن ہے. یہ مادر ایسا کو اس لہجہ میں اور مادر علی کو. خالد کعبہ کے قریب جب جاتی ہے تو آواز آتی ہے فتخلی فی بطنی, آپ خدا نے مجھے علی کا مسکن قرار دیا. علی نے رحم مادر میں کیا کہا جب بی بی چلی گئی جناب فاطمہ بنت اسد, دیوار کعبہ دوبارہ مل گئے تو گھبراہٹ باری ہوئی تو رحم سے یہ آواز آئی اما جی اسد اللہ کے ہوتے ہوئے کیوں خوفزدہ ہو؟ عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر میں خدا کا نبی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق امامت کا درجہ جو نبوت سے کمتر ہے وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ واتیناہ الحکم السبیہ, اے یحییٰ آئین پروردگار کو مضبوطی سے پکڑ لو, ہم نے یحییٰ کو سبی بچے کو بھیجے, واتیناہ الحکم السبیہ, ہم نے یحییٰ کو نبی بنایا ہے جس وقت وہ بچہ تھا. ایام طفولیت کو, طفولیت میں حضرت یحییٰ کو نبی بنایا ہے. اسی حدیث کے ذیل میں, اس آیت کے ذیل میں حضرت آیت اللہ سید احمد مستنبط نے کتاب القطرہ فی فضائل الاطراء میں ایک روایت بیان فرمایا ہے, آپ کو مزہ آئے گا اس روایت سے. درود پڑھے محمد والے محمد. اس روایت میں امام جواد علیہ السلام کے امامت کے بارے میں, جی ایک تو امام کا اس زمانے کے مفتی یحییٰ اقسم سے مناظرہ ہے, وہ آپ سن چکے ہیں نا, وہ تو سب کو پتا ہے. جب ام فضل کی پیشکش ہوئی خلیفہ مامون کی طرف سے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کریں اور ولایت عہدی کا عہدہ لے لیں, ٹھیک ہے جی, تو بنی عباس کے بڑے بڑے لوگ آئے اور کہا مامون سے آپ تو بادشاہ ہے خلیفہ ہے اور یہ بچہ ہے کم سن ہے کم عمر ہے, یہ مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی پیشکش کرے ایک بچہ کے لیے. مامون کو پتا تھا کہ آل محمد کا رابطہ کہاں سے, اس نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ جس کا انتخاب کریں پورے عراق میں جو سب سے بڑی علمی شخصیت ہے اس کو دعوت ہو, ہم اسی بچے سے مناظرہ کراتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں. یحییٰ اقسم کا انتخاب ہوا, مفتیوں کا بھی امام تھا, اس کو بلایا. فقہ میں دو باب سخت ہے ہمارے, فقہ میں دو باب, ایک حج کا مسئلہ ہے ایک عورتوں سے مطلوب مسائل ہیں. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ دو باب ایسے ہیں جب تک آپ خود اس میں مبتلا نہ ہونا آپ نہیں سمجھیں گے. عورتوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے عورت ہی سمجھ سکتے ہیں, دوسرے مرد حضرت نہیں سمجھ سکتے چونکہ ابتلا نہیں ہے ہم اس میں. ایک حاجی حج کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے جب تک حج پہ نہ جائے. یحییٰ اقسم نے یہ سوچا کہ یہ بچہ ہے, 9 سالہ بچہ, یہ کیا جانتا ہے, میں حج کا مسئلہ پوچھوں گا اس. اور حج میں سے پتہ آپ کو سب سے پیچیدہ مسئلہ احرام کے احکام ہے, احرام کے محرمات, احرام. ٹھیک ہے جی, خارش آنے پر آپ نے اپنا انگلی ہلایا, ایک بال اگر نکل جائے تو گناہ ہے اور اس کا کفارہ ہے. کہیں پر مکھی مارے تو کفارہ ہے, مچھر مارے تو کیا ہے کفارہ ہے, آئینہ دیکھنا حرام ہے, جھوٹ بولنا اس کا الگ کفارہ ہے, جدال کرنا, لڑنا, کسی سے جھگڑنا اس کے الگ احکام ہے. 20 احکامات حرام کے ہیں. اسے کہا سب سے سخت ترین مسئلہ حج ہے, اور حج میں بھی مشکل ترین مسئلہ احرام کے مسائل ہیں. میں اس سے احرام سے متعلق ایک سوال کر رہا ہوں, اور مساجد احرام میں سے بھی شکار کا مسئلہ بہت سخت ہے. یحییٰ نے پوچھا تو بتاؤ کوئی شخص احرام کے حلق میں شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس نے روایت سنی ہوئی آپ نے, اس نے یہی سوچا ایک تو حج کا مسئلہ ہے, بچے حج کو کیا جانتا ہے, پھر احرام کا مسئلہ, احرام تو بڑے بڑے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے, یہ 9 سال بچہ کیا جانتا ہے, پھر احکام میں بھی شکار کا مسئلہ, یہ بچہ کیا جانتا ہے. تو جب اس سے کہا کہ احرام میں کوئی شخص شکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے, تو امام نے تو اس کو سوال ہی نہیں کیا, اس کے سوال کو سوال بنا کر پیش کیا کہ فبوہی تدبی کفر, اسی وقت وہ خاموش ہو گیا. امام نے کہا آپ کو سوال سے کچھ اور سوال نکلتے ہیں, احرام میں شکار کرنے والا مرد ہے یا عورت, بالغ ہے یا نابالغ, عمدن کیا ہے یا سہون, غلطی پر اعتراف ہے یا نہیں, حرم کے اندر اس نے شکار کیا ہے حرم سے باہر, اس کا حجۃ الاسلام ہے یا حج مفردہ ہے, عمرے کے احرام میں کیا ہے یا حج کے عمرے میں, حج مستحبی ہے یا حج واجب ہے, جس کو شکار کیا ہے وہ حیوانات میں سے تھا یا پرندوں میں سے تھا, پرندوں میں سے بڑا پرندہ ہے یا چھوٹا پرندہ ہے. ایک سوال کا 16 شکوک بنا دیا, وہ اسی جگہ پر پانی ہو کر پگھل گیا. یہ تو آپ سنے ہوں گے بات, میرے لیے بھی تازہ ہے, آپ کو بھی مزہ آئے گا. وہ روایت آیت اللہ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں, ریفرنس تاکہ پڑھے, تاکہ مطالعہ کرے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں. ریفرنس نہ دے تو پتہ نہیں چلے گا نا جی. کتاب القطرہ فی فضائل المعتر 2 جلدوں پر مشتمل ہے, آیت اللہ سید احمد مستمل نجف کے بزرگ علماء میں سے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. جب امام جماعت کی ولادت ہوئی تو آل محمد کے دشمنوں نے آپ کے مادر گرامی پر تہمہ لگایا کہ یہ بچہ امام رضا سے شبیہ نہیں, یہ امام کا بچہ نہیں ہے. تو اس زمانے میں ایک رسم تھا, مکہ کے اندر ایک ٹیم تشکیل دی ہوئی تھی قیافہ شناسوں کا, جو چہرہ دیکھ کر بتاتے تھے یہ کس کا بچہ ہے. 10 آدمی پر مشتمل قیافہ شناسا مکہ کے نام سے معروف تھے. فیصلہ یہ ہوا کہ امام جماعت کو مکہ بھیجا جائے. تو امام رضا نے آپ کے خاندان کے کچھ بزرگ ہستیوں کے ساتھ جناب امام جماعت کو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ روانہ فرمایا, اور یہ دشمنان آل محمد جو آپ کے مادر گرامی پر یہ تہمہ لگا رہے تھے کہ امام محمد تقی امام رضا کا بیٹا نہیں ہے, وہ بھی ساتھ چلے گئے. 3 دن کے بعد جب مکہ پہنچے تو مسجد حرام کے نزدیک قیافہ اور چہرہ دیکھ کر حسب و نسب بتانے والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ دیا. تو بیعت وقت 10 کے 10 چہرہ دیکھ کر انسانی حسب و نسب بتانے والوں نے یہ کہا, اس بچے کے جبین اور رخسار سے علم رضا, حلم کاظم, صدق صادق, دیانت باقر, عبادت سجاد, شجاعت حسین اور حیبت عالمی ظاہر ہوتا ہے. جی کہا یہ پیغمبر کے نسل میں سے ہے، یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند ہے. جب قیام شناسوں نے کہا کہ اس کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے اور یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند ہے، تو اس وقت امام جواد کی عمر شریف 2 سال کے تھے، 2 سال کے. آپ نے سر فخر سے اٹھایا، 2 سالہ بچہ ہے، 2 سالہ بچہ سر اٹھا کے قیافہ شناسوں سے مخاطبوں کے کہا اب میں اپنا حسب و نسب خود بیان کروں گا، انا محمد ابن علی الرضا ابن موسیٰ القاضم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی ابن الحسین ابن حسین ابن علی ابن علی المرتضی ابن فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جس نقطے پر میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ نقطہ یہ ہے، اس کا ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا، آپ کو سمجھ جائیں گے. امام رضا سے لے کر ختمی مرتبہ تک اپنی حسب و نسب بیان کرنے کے بعد قیافہ دیکھنے والوں سے مخاطب ہو کر کہا میری حسب و نسب کا اعلان تم لوگوں نے بھی کیا، میں خود بھی کر چکا ہوں، اب میں بتا دوں ان کے حسب و نسب کیا ہے. کہ 2 سال کے عمر میں انسان کی حقیقت کو جانتا ہے. جی تو آپ کو کیا اشکال ہونا چاہیے جب ایسا کے بارے میں آپ اشکال نہیں کر سکتے ہیں، جب جناب یحیٰ کے بارے میں اشکال نہیں کر سکتے ہیں. یحیٰ اقسم کا واقعہ تاریخ خلفاء میں سیوطی نے لکھا ہے، امام جواد کیلم کا کس طرح اس نے تاریخ کیا ہے جناب سیوطی نے، یہ الگ موضوع ہے. امامت کے موضوع پر الگ موضوع ہے اور وقت کیا آگے میں مجبور ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے علم ائمہ سے کتنا استفادہ کیا ہے؟ جی معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے ماننے والے عالم ہوتے ہیں. بھئی ہمارے سکھانے والے خود جاہل ہو تو ہم عالم کیسے بنیں گے؟ معلم جاہل. جی سکول کے چوکیدار پڑھانا شروع کر دے، روڈ پہ ریڑی چلانے والا کالج میں لیکچر دینا شروع کرے تو اسٹوڈنٹ کی کیا حال ہوگا پتا مجھے؟ کیسے آپ سے اجتماعی جہل دور ہو جائے گا؟ دین بتانے والا دین، آپ مجھے تعجب یہ ہے کوئی پڑھے بغیر ایم بی بی ایس کیے بغیر کوئی کلینک کھولے تو لوگ اعتراض کریں گے غلط کیا اس نے. جی کوئی پرائمری پاس شدہ آدمی کو اسکول کھول کر وہاں کا پرنسپل بنے تو آپ اعتراض کریں گے؟ جی جس فن میں اس کو مہارت نہیں اگر وہ اس کا اعلان کرے تو اعتراض کریں گے؟ جی صرف دین غریب ہے، دین کی مظلومیت ہے. اس دین کی مظلومیت اور حقانیت کو صرف صحیفہ میں نہیں کر سکتا ہے، ہم بھی گھسیٹ رہے ہیں اس کو. یہ دین کی مظلومیت، یہاں پر کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے. چھٹے سرکار کا قول ہے دین کا لحم کا دم، سب سے مہم مسئلہ تمہارے لیے دین ہے. تمہارے جسمی امراض کو دور کرنے کے لیے تمہیں ماہر ڈاکٹر چاہیے. تم نے بیکار 2 کمرہ بنانا ہو تو انجینئر کی ضرورت ہے آپ کے لیے. جی آپ اہل فن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کو سب سے مہم اور حساس قرار دیا وہاں پہ ہر قسم ناکا سے رجوع کرنا. وہاں بھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دین کے لیے بھی دین شناس ہوتے ہیں. اقتصادی مسائل آپ اکنامسٹ سے پوچھیں گے نا، اقتصادان سے، یا عام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. ہم نے بچے کو معاشیات پڑھانا ہو تو دیکھتے ہیں کہ کس نے ماسٹر کیا ہے اکنامکس میں، اس کے پاس بھیجتا ہے. حتیٰ جس نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا اس کے پاس بھی نہیں بھیجتا. جس فن میں اس کو مہارت اسی کے پاس بھیجیں گے نا. آپ بتاؤ کچھ لوگ ہیں نا معاشرے میں جنہوں نے 20 سال 30 سال زحمت کر کے دین میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے، ان کو بتانا چاہیے دین، تبھی تو آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کل بھی سوال ہوا نا کہ عصر غیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. عصر غیبت کے
ہمارے بہترین وظائف میں سے ایک یہ ہے کہ انسان سال میں ایک مرتبہ اپنے اعتقادات کو اس شہر کے، اس ملک کے یا اس ملک زمانے کے بہترین دین شناس عالم پر عرضہ کرے، آغا صاحب میں ہی اعتقاد رکھتا ہوں یہ صحیح ہے نہیں. آپ نے نام سنا ہے عبدالعظیم حسنی، شاہ عبدالعظیم کا نام سنا ہے تہران میں، زیارت کو جاتے ہیں نا، یا منظارہ کمنظار الحسین روایت میں شاہ عبدالعظیم حسنی کی جو زیارت کریں اس طرح ہے جیسے کہ کربلا میں جا کے اپنے امام حسین کی زیارت کی. اس کا دل کان فقیہا من فقہاء آل محمد، امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ آپ آل محمد کے بڑے فقیہوں میں سے فقیہ تھا. آپ امام رضا کا بھی صحابی رہ چکا ہے اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی صحابی رہ چکا ہے. روایت کا جملہ ہے جب تک جناب شاہ عبدالعظیم حسنی زندہ تھا نا، ایک مرتبہ سال میں جا کے امام محمد تقی کی خدمت میں جا کر فرماتے تھے مولا میرے اعتقادات یہ ہیں ٹھیک ہے، درحال کی فقیہ تھے. جی چونکہ وظائف اس سے غیبت میں ہے کہ آپ ایک دین شناس عالم دین کے پاس جا کر بتاؤ میرے نظریات اعتقادات دینی ہے یہ ٹھیک ہے. کبھی کیا ہے آپ نے؟ پھر کہتے ہیں ہم امام کے منتظر ہیں، حیوانات کے منتظر ہیں، سو آپ انتظار میں قصہ سناؤں. قم کے ایک عارف ہے جس میں حضرت آیت اللہ صافی البیگانی نے حاشیہ منتخب اصل میں بھی لکھا ہے، دوسری کتابوں میں ہے، سید ابو الفضل قاوچی. جی اس قدر پاکیزہ انسان ہے، کہتے قم سے انہوں نے یز کا سفر کیا. یز جب آپ زاہدان سے ڈائریکٹ قم آنا چاہنا تو یز سے گزر کے قم آتے ہیں. فرمایا کہ رات کی تاریکی میں میں قم سے یز جانا چاہتے یز تو بیابان میں دیکھا کہ کچھ بھیڑیے حلقہ بنا کر کچھ کہہ رہے ہیں. میں نے اپنے پروردگار سے مدد مانگی، پروردگار مجھے ان کی بات سمجھ میں تو آ جائے، مجھے وہ علم دے کہ میں ان بھیڑیوں کی باتوں کو سمجھ سکوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ مستجاب ہوئے، تو آپ مستجاب ہوتے ہیں نا، خدا کا پکا بندہ ہو تو. اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں کہ وہ آگے بڑھے. جی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پکا صحابی کہتے ہیں کہ امام کے دور میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں برسے آسمان کی طرف سے، یہ پریشان ہوئے، امام کے علاوہ سب باہر نکل گئے دعا کرنے کے لیے، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. جب اس نے دیکھا تو ایک ٹیلے پر امام کا ایک غلام سیافام، جب چوں ہی اس نے آرام سے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا باری برسنے لگی. اس کو تعجب ہوا کس قدر حکمت ہے اس غلام میں. اور یہ ایسا صحابی تھا امام کو، جو صحابی جو اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ امام زین العابدین نے کبھی اس کے کسی عرض کو، کسی ریکویسٹ کو مسترد نہیں فرمایا تھا. اس نے سوچا میں اسی غلام کو لوں گا امام کی قدم میں حضرت مولا، آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام مجھے آپ عطا فرمائیں. تو مولا نے اپنے تمام غلاموں کو حاضر کیا، جاؤ اس میں سے جو لینا چاہے لے لو. تو جس غلام پر اس کی نظر تھی وہ تو اس میں تھا نہیں. مولا جس کے میں تلاش میں ہوں ادھر نہیں. مولا نے کہ ایک غلام رہتا ہے جس کو غلام استبل کہا جاتا ہے. استبل کسی کہتے ہیں گھوڑے اون وغیرہ کو چارہ ڈالنے کی جگہ نہ، وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو چارہ ڈالتے تھے، جس کا کام استبل میں خدمت کرنا تھا. تو غلام استبل ہے وہ تو آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا، کیا مولا اسی کو ادھر حاضر کرے گا. جب غلام استبل کو حاضر کیا تو وہ وہی تھا جس کے ہاتھ اٹھنے پر آسمان کے رحمت کے دروازے کھل جاتے تھے، وہی تھا. مولا میں اسی کو لینا چاہتا ہوں. مولا نے کہا لے لو. جوں ہی کہا لے لو، اس کی چیخ نکلی، کہا فلانی تو مجھے میرے آقا سے جدا مت کر، میں میرے مولا کے پاس رہنا چاہتا ہوں. جب وہ خون کے آنسے ہونے لگے نا، اس کو رہا ہوں میں، کہا چلو تم اس قدر اگر زار و قطار کرتے ہیں تو میں تجھے امام زین العابدین سے جدا نہیں کرتا ہوں، تو امام کے پاس رہو. یہ کہہ دیا نا، اور راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا وہ ذرا حجرے میں چلے گئے اور اپنے ہاتھوں کو دوبارہ آسمان کی طرف بلند کیا. پروردگار میرا راز تو کھل گیا، آپ اور میرے درمیان جو راز تھی وہ تو اس بندے کو پتا چلا تھا، مجھے دنیاوی زندگی نہیں چاہیے، اسی وقت قبضہ ہو گئی. استبل میں کام کرنے والا غلام اس قدر پہنچا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھنے کے ساتھ ساتھ رحمت الہی مترادف ہو گئے. کوئی آسان ہے ائمہ کا غلام بننا؟ جی اب آئیے اس منزل پر, ہم بھی منتظر ہیں. اس انتظار میں کیا فائدہ ہے جس انتظار کے پیچھے عمل نہ ہو؟ وہ تو حیوانات بھی منتظر ہے. جناب سید ابو الفضل مرزا ابو الفضل قہوچی مستجاب دعوت ہے. جب بھی دعا کرتے تھے مستجاب. وفا میں یس کا سفر کیا تو راستے میں بیڑیے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کہہ رہے تھے. میں نے خدا سے دعا فرمایا, پروردگار مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آ گئی. میں نے دعا قبول کی. جب میں قریب جا کر سننے کی کوشش کی تو بیڑیے واشی حیوان ہے نا, سر مل کے یہی کہہ رہے تھے, پروردگار کب تک ہم حرام کھاتے رہے؟ جی شکار کر کے حرام کھاتے نا, آخری سرکار کی ظہور تو ہو جائے تاکہ ہم حرام سے بچ جائیں. قہوچی کہتے ہیں مجھے وہ روایت تب سمجھ میں آئی جس روایت میں یہ ہے جب امام ظہور فرمائیں گے تو بیٹ اور بھیڑیے ایک ذرہ میں پانی پیئیں گے, کسی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا وہ بھیڑیا بھی. مجھے وہ سمجھ میں آئی کہ یہ بھیڑیے بھی دعا کرتے ہیں, پروردگار ہم تو حرام کر رہے ہیں. امام زمانہ کا ظہور تو ہو جائے تاکہ ہم حلال کے ساتھ کسی شکار کو شکار کر کے کھا لیں. یہ بھیڑیے امام عصر کے منتظر ہیں. اس کے انتظار اور آپ کے انتظار میں فرق ہونا چاہیے. وہ بھی کھانے کے لیے انتظار میں ہے کہ ان کو کوئی کھانے کو صحیح مل جائے, حلال مل جائے. آپ بھی کھان پین کے لیے منتظر ہیں کہ امام آئے تو عیاشی ہوگی, امام آئے تو پھر جناب علی فراوانی ہوگی, نعمتوں کی بارش ہوگی. جی عشق امام میں آپ منتظر نہیں ہیں. امام معصوم کا فرمان ہے عصر عبد میں ہر شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے اعتقادات کا امتحان دے دو, کسی دین شناس کے پاس جا کے بتاؤ کہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا دین ہے, یہ ٹھیک ہے صحیح ہے. امام معصوم سوال ہوتا ہے مولا ایک مرتبہ دین کو پکڑ لے تو کافی نہیں ہے کہ ہر سال میں دوہرا ہے؟ تمہارے آن بآن انسان قابل تغییر ہے, آن بآن قابل تغییر. ادھر میری باتیں سن کے آپ پکا موحد بن کے جاتے, کسی اور طالب علم کے لیے مشرک بن جائے. آن بآن قابل تغییر ہے نا انسان. شیطان ان کا سب تائید کے لیے بیٹھا ہوا, شیطان انسانی مدد کے لیے بیٹھا ہوا. ہمارے استاد آغای قرآتی کا نام سنا ہے, پاکستان میں تشریف لاتے ہیں. جی وہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس قدر قوی ہے, قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے شیطان کو ملامت کریں گے. جی تو شیطان بہت خوبصورت جواب دیتا ہے, آفرین شیطان کے اوپر. وہ کیا جواب دیتا ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت کرو مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو کہ جو میرے دھوکے میں آئے ہیں. جی پھر شیطان ایک جواب دیتے ہیں, تجھے تمہیں اپنے اوپر ملامت کرنا چاہیے. کیوں؟ ایک طرف 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں, 1,24,000 انبیاء, 14 معصوم, قیامت تک کے علماء اور صلحاء, 100 سے اوپر آسمانی صحف اور قرآن, سب ایک طرف آپ کو کہہ رہے ہیں خدا کی طرف آؤ, ایک طرف میں بیٹھ کے آپ کو نہیں طرف آؤ. ان سب کو رد کر کے میری بات مانگ رہے ہیں تو پھر مجھے ملامت کر کے ہوں؟ تم نے خدا کو بھی رد کیا, انبیاء کو بھی رد کیا, ائمہ کو بھی رد کیا, معصومین کو بھی مسترد کر دیا, قرآن کے احکامات کو پاؤں تلے رون کر. جب میں نے کہا آئے کراچی کے جدا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ یس سر. خدا نے اتنی نعمتوں کا وعدہ ہے قرآن میں کہ میری طرف آؤ, اتنی نعمتوں کا تذکر ہے قرآن میں, تجری من تحتها الانہار, نعمتوں کا تذکرہ ہے. حتی ہم جیسے دنیاوی حسن و جمال کے عشاق کو بھی جنت کی لالی سج رہا ہے کہ حور العین بھی آپ کے لیے ادھر. جی تمام نعمتوں کا تذکرہ کہ خدا نے اگر جنت میں جانا ہو اور میری مخالفت کر رہے تو اتنے عذاب ہیں, اور اس امر کو اس رسالت کی تائید کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے, اور اسی راہ میں بہت سارے انبیاء کو شہید کر دیا. رسالت میں آپ تشریف لائے, 23 سالہ 28 سالہ, پھر ائمہ معصومین آئے, پھر قیامت تک توحید کے پرچمداران چیخ چیخ کر آپ کو خدا کی طلب بلا رہے ہیں, اور میں صرف مفی ہو کر رہا ہوں. اسی یوت پہ آپ سب لبے یس سر, پھر مجھے ملامت کرتے ہو, ولو مانفی سب کو اپنے آپ پر ملامت کرو. شیطان بلا نہیں بیچتے آپ, پکا شیطان کہاں بھی بن کر دنیا میں. دیکھ لیا میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے منتظرین کے خصوصیات کیا ہے. حبشی غلام وہ مقام پاتا ہے سید سجاد کا. تمام فصل نہیں وہ سوال نہیں بات لیا ہمارا ان شاء اللہ باقی میں پہلے کوشش کرتا ہوں کل آپ کو ملاقات کروں. کربلا بھی حقیقت میں نرائے تو ہے. مجھے کہا ہے کہ میں غازی کا بھی تذکرہ کروں شہزادہ علی اکبر کا بھی, لیکن مشکل جمع کرے وقت نہیں. غازی کا جب زیارت نامہ آپ پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ کیا, السلام علیک ایھا العبد الصالح. کہاں ہیں آپ وہاں بتاؤ مجھے, کہاں ہیں, کس منزل پر ہے. زیارت کے لیے فقرات کو ہمارے باپ نے تیار کیا ہے یا معصومین کا جملہ ہے, السلام علیک ایھا العبد الصالح, ہمارے سلام علیہ خدا کا صالح بندہ, المطیر للہ وللرسول, اللہ کا بھی مطیع ہے اور اللہ کے رسول کا بھی مطیع ہے. آپ کے زیادہ نامے میں السلام علیکم ایھا العبد الصالح. در حقیقت وہ عباس جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ لوگ ائمہ علیہ السلام یا پیغمبر کی توہین کرتے ہیں. جس کا زیادہ علم ہے وہ زیادہ ائمہ کی معرفت جانتے ہیں, جاہل جانتے کیا ہے. وہ عباس جو علم میں علی ہے, حلم میں علی ہے, سخاوت میں علی ہے, شجاعت میں علی ہے, جلالت میں علی ہے, قدرت میں علی ہے, کردار میں علی ہے, گفتار میں علی ہے, فصاحت میں علی ہے, بلاغت میں علی ہے, تمام اوصاف میں علی ہے. مجھے مزہ آیا جب میں نے اس روایت کو دیکھا نا کہ سفین میں کبھی مولا علی عباس کا لباس پہن کر جاتے تھے, کبھی عباس علی کا لباس پہن کر. شجاعت میں متوازی. کربلا میں جب غازی خیمے سے نکلے نا تو ایک بدبخت تھا جو جنگ سفین میں معاویہ کے لشکر میں لے چکا تھا, اسے کہا عمر صاحب علی کا غزنفر نکلا ہے, جب تک عباس زندہ ہے نا ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے. میں نے عباس کو سفین میں دیکھا ہے جب عباس کا عمر 15 سال کا تھا, جب علی کے ساتھ ہمدوش ہو کر دونوں میدان میں آئے نا, وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے نہیں پہچانا کہ عباس کون ہے اور علی کون ہے. عباس شہنشاہ کا نام ہے, عباس دارالشفا آل محمد ہے, عباس مرکز کرامات ہے. ٹائم گزر گیا ہے, چلنے میں آپ کو داستان سناتا ہوں جس کے تائید فرمائی ہو رمان ہے. جی تہران میں ایک بزرگ ہستی, اس کا جوان بیٹا بیمار ہوتا ہے, تمام ادیبا نے ڈاکٹروں نے اس کو لاعلاج کرا دیا, کسی نے اس کو مشورہ دیا آپ اس کو کربلا لے جائیں. اور غازی کے حرم میں اس کو باندھ کے رکھ, کہتے کہ ہم نے تہران سے کربلا کا سفر کیا حسن بکر کے دور صدام سے پہلے, رات 10 بجے حرم کے دروازے بند ہوتے تھے. اس نے اپنے مریض بیٹے کو ایک خدام سے عرض کیا کہ میں تہران سے آیا ہوں, میرے بچے کی حالت ہے, تو آج رات ہمیں فرصت ہے کہ میں اپنے بچے کو یہاں باندھ کے رکھتا ہوں. بات مان گئی. کربلا میں ایک عالم دین تھا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ تہران سے کون آیا ہے اور ماجرا کیا ہے. رات کو وہ عالم دین خواب دیکھتا ہے کہ حضرت پیغمبر امیر المومنین امام حسین اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں حرم امام حسین کے, جس دروازے سے داخل ہو کر آپ حبیب المظاہر کے مرتبہ پر پہنچتے ہیں. پکا شیعہ بنے تو اس قدر سونا بن جائے گا نا, مولا حسین کا ارشاد گرامی ہے, کوئی کربلا آ کر میری زیارت کرے اور حبیب کا زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر چھفا گیا. اسی لیے مستحب ہے جب حج بھیجا تو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے پہلے باب السلام سے داخل ہونا کیا ہے, مستحب ہے. کیونکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ امام زمام العابدین کو باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا. اسی طرح کربلا میں اگر زیارت پہ جانا تو اس باب سے داخل ہو جائے جس باب سے داخل ہونے پر آپ سیدھا جناب حبیب المزاحد کے مطلب تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ عالم اعلیٰ کے خواب میں دیکھتا ہے کہ پیغمبر بھی ہے, امیر المومنین بھی ہے, اور فرشتوں کے پیچھے پیچھے فرشتوں کا بہت بڑا مجمع ہے. ایک فرشتہ رسول خدا سے عرض کرتے, یا رسول اللہ غازی عباس کی طرف سے پیغام ہے کہ اس کے نام پر اس مریض کو تہران سے کربلا منتقل کیا ہے, تو اپنے رب سے اس بچے کے لیے شفا طلب ہے. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, پھر جواب دیا, میرے فرزند سے کہہ دے کہ لکل شیء اجل, ہر شے کے لیے ایک اجل معین ہے, اس کا جو اجل ہے وہ آ گیا ہے, ابھی بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. فرشتہ دوبارہ آیا, دوبارہ مولا ابو الفضل عباس کی طرف سے آپ کو یہ عرض ہے, نانا جان آپ اپنے پروردگار سے بچے کے لیے شفا طلب کریں. دوبارہ پیغمبر نے جواب دیا کہ خدا کی طرف سے جواب ہے کہ بچے ٹھیک نہیں ہو سکتا, مرے گا. اس کو عالم خواہ میں دیکھتا ہے کہ دو مرتبہ پیغمبر کی طرف سے جواب آنے کے بعد میں خواہ میں دیکھتا ہوں خود باب الحوائج اپنے خلافہ تشریف رہے ہیں. کہا نانا جان پھر ایک عرض ہے, پروردگار سے کہیں یا باب الحوائج کا لقب مجھ سے لے لے کہ آئندہ کوئی مجھے باب الحوائج کہہ کر نہ پکارے. مجھے باب الحوائج کہا جاتا ہے تو لوح محفوظ پر بھی لکھا ہونا, خدا لوح محفوظ سے اس عنوان کو مٹا ہے اور انسانوں میں سے کوئی پھر عباس کو باب الحوائج کہہ کر نہ پکارے. یا یہ لقب مجھ سے لے, یا جو مریض میرا مجھ پر آسرا کر کے مجھے لے کر آیا یہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ عالم دیکھتا ہے کہ اسی خواب میں گھبراہٹ کی شراب میں میں بیدار ہو گیا, تو مولا غازی کے حرم میں شور شرابے ہیں, لوگ دوڑتے دوڑتے جا رہے ہیں, میں نے کہا کیا ماجرا ہے, تو کہا ایک لا الہ تہران سے آیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا. کون غازی کے فضائل کے منکر ہے؟ جو علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ مقصر ہیں, کون کہتے ہیں ہم مقصر ہیں؟ پائے خاک عباس ہمارے آنکھوں کا سرما ہو, واللہ ہمارا اعتقاد تو یہ نا کوئی 40 ورحمت مادر عباس ام المؤمنین کے نام پڑے نا حاجہ روائی ہے, ہم تو اس اعتقاد کا مالک ہیں. لیکن اس قدر عظمت اور بلندی کا مالک ہوتے ہوئے عباس عبد خدا ہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ, خدا کے ساتھ کوئی شخص اور ذات قابل قیاس نہیں ہے. سلام ہو صحیح پر, سلام ہو شہنشاہ پر. جس طرح دشمن کی بھی یہ رائے تھی نا کہ جب تک عباس زندہ ہیں ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے, پھر مولا نے بھی ایک جملہ فرمایا, عباس جو آنکھیں آج تک سو نہیں سکتی تھی وہ سو جائیں گے, لیکن آل محمد کی نیند حرام ہو جائے گی. میں ارباب معرفت کو میں اتھینٹک مسائل سناتا ہوں آپ کو بنانے کے لیے, سخت مسائل نہیں, وہ میں جرات بھی نہیں کرتا ہوں بعض اوقات. ٹھیک ہے جی, حمید بن مسلم لکھتا ہے, خدا کی قسم جب یہ شہزادہ خیمہ سے نکلتے ہیں تو عمر صاحب نے کہا ہے کہ علمدار کربلا آ رہے ہیں خصوصی اہتمام کریں. چار صفوں کو مرتب کیا, ایک صف میں لوگ تیر لے کر کھڑے ہیں, ایک صف میں تلوار لے کے کھڑے ہیں, ایک صف میں نیزہ لے کے کھڑے ہیں, ایک صف میں کمان لے کے کھڑے ہیں, ایک صف میں پتھر لے کے کھڑے ہیں. جب چار سات صفوں کو تیار کیا نا, حمید کہتے ہیں مجھے تعجب ہے, اس طرح آ رہے تھے جیسے علی صفین میں اتر رہے ہیں. کیسے اترے؟ حمید کہتا ہے کہ ایک نعرہ بلند کیا, سات صفوں پر نگاہ ڈالی اور ایک جملہ کہہ دیا, ایوہ الاعداء انا ابن حیدر
میں علی کا بیٹا ہوں، ایسا وار کیا سات صفوں کو چیر کر نہر فرات کے کنارے پر عباس کھڑے ہوتے ہیں، سات صفوں کو چیر عباس نے مش کے سکینہ کو پانی سے دور کر دیا، دایا شام کے سر لٹکا دیا، ہمیں کہتا ہے چونکہ میں مورد تھا میں نے قریب جا کر دیکھا یا علی کا بیٹا کیا کرتا ہے، اپنے مقدس ہاتھوں کو پانی میں داخل کیا، پانی سے پانی میں داخل کر کے ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر فمکسل عباس، انتظار کیا پھر پانی کو چھوڑ دیا، پانی پیا لے اور علماء فرماتے ہیں عباس نے پانی کیوں نہیں نوش فرمایا، فذکر وصیت علی، باپ کا وصیت یاد آیا، وصیت کیا ہے آپ باغیرت کو تحمل کر سکتے ہیں، میں بتا دوں 21 رمضان کو دو وصیت کیا علی نے، 21 رمضان کو امام حسن سے فرماتے ہیں بیٹا حسن میرے حجرے کو خالی کر دو، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ان کا تعلق اصحاب سے ہو چاہے ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہو ان سب کو باہر کر دو، امام حسن نے بابا کے حکم کے مطابق سب کو باہر نکال دیا، جب خلوت ہوتی ہے تو فرمایا بیٹا حضرت قریب آ جاؤ، جب امام حسن مولا کے قریب جاتے ہیں تو فرماتے ہیں آؤ عباس اور زینب کو میرے پاس بلا، امام حسن تشریف لے جاتے ہیں، غازی عباس اور شہزادی کو بلاتے ہیں، بہن بھائی بابا بلا رہے ہیں ذرا بابا کے قریب آ جائیں، جب غازی عباس اور شہزادی اس حجرے میں جس حجرے میں امیر المومنین ہیں داخل ہوتے ہیں، کہا عباس میں نے اسپیشل تمہیں اس لیے بلایا ہے، دو وصیت ہے میری طرف سے، ایک وصیت قولی ہے ایک وصیت عملی، وصیت قولی کیا ہے عباس، اذا كان يوم عاشوراء ودخلت الشريعه اياك ان تشرب الماء واخاك الحسين اشار، وصیت یہ ہے کربلا کا واقعہ رونما ہو جائے نا، پانی تمہیں میسر ہو تو حسین سے پہلے پانی نہ پیے، حسین کے پیاس کو یاد کیا عباس نے پانی نہیں پیا، اب دوسرا جملہ اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ سن سکتے ہیں، دوسرا وصیت عملی ہے، کہا زینب ذرا قریب آ جا، شہزادی کو قریب بلا کر زینب کے ہاتھوں کو عباس کے ہاتھوں میں دیا، عباس میں زینب حوالے کر کے جا رہا ہوں، اجرکم علی دوں گا، جب واپس آیا نا تو مولا غازی کے دو شہزادے خیمے سے نکلے، کہا چچا باقی شہداء تو آپ کے اندر شہیدان لائے لیکن